بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فرق جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مقام مولانا حسن ظفر صاحب کا ہے، اور انشاءاللہ وہی آپ سے خطاب بھی کریں گے، لیکن آج ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش میں کروں گا انشاءاللہ، اور پروردگار کے لطف و کرم کے سائے میں جو توفیق ہے انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا معذرت کے ساتھ کہ میں تمہیداً کچھ جملے اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ بعد میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنے میں دشواری ہوگی تمام نکات کو سمیٹنے میں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی سے اپنے ذہنوں کو ٹریک پر لے آئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ہو خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، جو نکالی گئی انسانوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے. کیوں تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم معروف کا امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو. معروف کے عام طور سے معنی یعنی نیکیوں کا حکم کرتے ہو، امر یعنی حکم کرنا. وتنہون عن المنکر، اور نہیں یعنی منع کرتے ہو، روکتے ہو منکر سے اور برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے جیسا تم ایمان لے آئے، لکان خیر اللہ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ مومنین ہیں اور اکثریت فاسق و فاجر کی. تو آج کی گفتگو میں مجھے آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا ہے، اور اس آیت کا ایک رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ایک مشہور قول سے، جوڑتے ہوئے کہ یہ معروف کیا ہے جس کا حکم کرنا، اور یہ منکر کون سی چیز ہے جس سے روکنا، خدا کی نظر میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بنیاد پر امت کو خیر امت کہا جا رہا ہے. اور اس آیت سے ایک نتیجہ جو فوری طور پر برآمد ہوتا ہے کہ وہ امت جو امر بالمعروف نہ کرے اور نہیں از منکر سے باز رہے تو وہ خیر امت نہیں ہے. یعنی اس کا لازمی نتیجہ کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ خیر امت کون سی ہے, تم خیر امت ہو جو امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں از منکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اس لیے تم خیر امت ہو. یعنی جو امت ان امور سے, ان تین امور سے باز رہے, اللہ پر ایمان رکھنا, معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا, وہ خیر امت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نتیجہ براہ راست برآمد ہو رہا ہے. یہاں قبل اس کے کہ میں اس معروف اور منکر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مغالطہ جو ان اس آیت کے حوالے سے پیدا کیا جاتا ہے اس کو ایک حد تک رفع کر دوں. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس کو باور کر لیں کہ کوئی بھی اگر مخصوص جماعت ہے کہ جو لوگوں کو جا کے کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, یا لوگوں کو کچھ مخصوص چیزوں سے منع کر رہی ہے, اس آیت کا مصداق وہ ہیں, یا عموم میں اصحاب پیغمبر تمام کے تمام جو رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ بظاہر مسلمان تھے اور جن میں کم از کم اتنی تعداد منافقین کی ضرور تھی کہ خدا کو ان کے لیے سورہ منافقون بھی نازل کرنی پڑی, اور جب خدا نے انسانوں کے گروہوں کا ذکر کیا جو سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ہیں, تو پانچ آیتیں مؤمنین کے بارے میں ہیں, دو آیتیں کفار کے بارے میں ہیں اور 13 آیتیں منافقین کے بارے میں. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایک کمپوزیشن تھی معاشرے کی جو پیغمبر اکرم کے ارد گرد تھا وہ کس قسم کا معاشرہ تھا. اور سورہ توبہ کے اندر بھی خدا جب یہ فرما رہا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا, کہ یہ عرب کفر و نفاق میں اشد یعنی بے انتہا شدید ہیں, تو یہ کون سے عرب ہیں کہ جن کے بارے میں, لیکن ہمیں ان تمام آیتوں کے بارے میں کبھی نہیں یہ ذکر ہی نہیں ہوتی, بلکہ ہمیشہ ہم کو یہ باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے رسول کے زمانے میں جتنے لوگ ظاہری طور پر اسلام لے آئے تھے یا اپنے کو مومن کہتے تھے, سب کے سب مقدس ہیں, سب کے سب قرآن کی ان تعریفی آیتوں میں شامل ہیں, سب کے سب خیر امت. تو میں تھوڑا سا, کیونکہ اس کا اطلاق صرف زمانے پیغمبر پہ نہیں ہوتا, ہم پہ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ میں خدا نخواستہ کوئی مناظرہ یا تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں, بلکہ انسان جب حقیقت کو, حقائق کو درست انداز سے تجزیہ کرتا ہے, انالائز کرتا ہے, تو اپنے حوالے سے بھی صحیح فیصلے کرنے کے لائق اور قابل ہو جاتا ہے. ورنہ بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں, مسلسل دھوکہ دیتے رہیں, یعنی ایک چیز ہے ایسی نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا مان لیا جائے, تو نتیجہ کبھی بھی درست برآمد نہیں ہوگا. یعنی ہمیں کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے نہ کوئی دوستی ہے, نہ ہم مثال کے طور پر علی اور اولاد علی سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہو رہی ہے, اور نہ دیگر لوگوں سے اس لیے اظہار برات کرتے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. وہ تو 14 صدیاں پہلے گزر گئے, ہمارا کیا. لیکن ہم جسے بھی قبول کریں اسے حق کے ساتھ قبول کریں, دلیل کے ساتھ قبول کریں, معرفت کے ساتھ مانیں, اور جس کو بھی رد کریں اس کو حق کی بنیاد پر رکھیں. یہ آیت آل عمران کی 110 در حقیقت ان آیتوں کے سلسلے کا تتمہ اور اختتام ہے جن کا آغاز آیت نمبر 102 سے ہوتا ہے. اور ان آیتوں کے حوالے سے جہاں تک میرا گمان ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں یہ آیتیں, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ اہل ایمان کون ہیں؟ جن کو خدا نے یہ کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا. سورہ حجرات کی آیت کہ یہ عرب آگے تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, تو کہ نہیں ایمان نہیں لائے, قولو اسلمنا, کہو اسلام لائے, ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, تو جن کو خدا یا ایہا الذین آمنو کہہ کے مخاطب فرما رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا علم یہ ہے کہ ان کے قلوب میں ایمان داخل ہو چکا ہے, یہ زبانی مسلمان نہیں ہے, زبانی مومن نہیں ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے اہل ایمان, کیا صرف تمہارا ایمان کافی ہے؟ نہیں, ایمان سے اگلی منزل پر آؤ. وہ اگلی منزل کیا ہے؟ اتقوا اللہ, ایمان سے اپنے ایمان کو ترقی دو, ایمان کو اوپر لے جاؤ. اور وہ ایمان کے بلند درجہ کیا ہے؟ ایمان سے بلند درجہ ہے تقوی الہی. تقوی الہی یعنی ہر موقع پر اس امر کا حامل ہونا کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, کہ ابھی صرف تم خدا کے پیغام سے تمہارے دلوں نے امن پایا ہے, نہیں اس کو ترقی دو, اس کیفیت کو ترقی دے کے اس مقام پر لے جاؤ کہ جہاں پر تم یہ محسوس کرو کہ مسلسل اور ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک, امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ کا پہلا جملہ ہے. اللہم اجعلنی اخشاک, اے اللہ قرار دے میرے لیے اپنی خشیت, کأنی اراک, اس طرح سے کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. دعا عرفہ کا پہلا جملہ کہ اے خدا اپنے لیے میری خشیت ایسے قرار دے کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. تو اپنے ایمان کو ترقی دو, اور تقوی الہی اس طریقے سے اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے, حق پاتو پاتے ہی. وَلَا تَمُوتُنَّ, اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم خدا کے فرما بردار نہ ہو. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. دو آیتوں بعد یہ بیان آیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, تم میں ایسی امت ہونا چاہیے. یہ آیت نمبر 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایسی امت ہونا چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور معروف کا امر کرے اور برائی سے منکرات سے روکے. ابھی خدا کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے, اے اہل ایمان اپنے ایمان کو ترقی دو, تقوی کی منازل پہ بلند ہو, اور تم میں ایسی امت ہونا چاہیے. بیچ میں ایک دو بیانات بڑے عجیب آتے ہیں, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ, ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا اپنے دین میں, جو جنہوں نے اپنے دین میں اپنے رستے میں تفرقہ پیدا کر دیا, ان کی طرح مت ہو جاؤ. اب خدا یہ سارے کے سارے خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اہل ایمان سے, اہل تقویٰ سے, ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا. ان تمام بیانات کے بعد اس پورے سلسلہ کلام کی آخری آیت وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اب یہ خیر امت کون ہے؟ یہ خیر امت عموم اصحاب نہیں ہے, یا اس امت میں, ہر امت میں یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ وہ ذرات ہیں کہ جو مومن ہیں, متقی ہیں, جن کی زندگی کا کوئی لمحہ یاد خدا سے خالی نہیں ہوتا. یہ وہ ہیں کہ جو خدا کی بنیاد پر وحدت اور توحید پر قائم ہیں. جن کی فکریں موحدانہ ہیں اور جن کے اجتماع توحیدی ہیں. توحیدی فکر. توحیدی فکر کیا ہوتی ہے؟ توحیدی فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی مرحلے میں خدا سے غافل نہ ہو اور کوئی فیصلہ اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہ کرے. توحیدی فکر اس کو کہتے ہیں. یعنی جس کو خمینی نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا کہ اگر تمام انبیاء جو تعداد کہی جاتی ہے 124,000, اگر 124,000 پیغمبران ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کی فکروں میں قطر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جبکہ دنیا کے لوگ, دنیا کے بڑے لوگ کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں سب ایک دوسرے سے سر ٹکرانا شروع ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی فکر میں اور انانیت کہیں وجود رکھتی ہی نہیں. اسے کہتے ہیں فکر توحیدی. یہ ہے توحیدی فکر. تو جو افراد اس مقام کے حامل ہیں ان کو خدا کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت, جو اس معیار پر ہے. یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس, کہ میں نے کسی کو جا کے کہہ دیا کہ تم نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو یا فلاں کام سے بچ جاؤ اور میں کہوں کہ میں اس آیت میں داخل ہو گیا. تو اس آیت میں خیر امت کون ہے جسے خدا نے نکالا کل انسانیت کے لیے؟ وہ یہ افراد ہیں کہ جن کی ابتدا ایمان سے ہوئی اور اس کے بعد ان کی ترقی ہے تقویٰ کی منازل پر, اور ان کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب اجتماع میں آتے ہیں, جب معاشرے میں آتے ہیں, تو توحیدی نقطہ نظر اور فکر کو لے کر آگے چلتے ہیں. اور توحیدی نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے کسی کام میں, ان کے کسی کلام میں انانیت اور ذاتی مفاد پرستی وجود نہیں رکھتی. جو کہتے ہیں خدا کے لیے کہتے ہیں, جو کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں, اور ان کے تمام حرکات و سکنات صرف اور صرف اور صرف قربتاً الی اللہ. صلوات محمد. یہاں پر جب یہ پوری آیتیں ہم پڑھیں گے 102 سے 110 تک, تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خیر امت کون ہے. یعنی ہمیں جو یہ اگر بات باور کرا دی جائے کہ خیر امت سے مراد فقط اصحاب پیغمبر ہیں, اور بیچ میں جو آیت آتی ہے کہ تفرقہ نہ کرو, اپنے ایمان کو کفر سے نہ بدلو, یہ بیچ کی آیتوں میں, کہ ان کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا, یا کیا تم اپنے ایمان کو کفر سے بدلتے ہو. اس حوالے سے میں پھر آپ سے عرض کروں کہ میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اور صرف حقیقت سے آشنائی کے حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں قیامت میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا اور میری نظروں کے سامنے سے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا, اور میں اس وقت پکار کے کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب تھے, میرے اصحاب ہیں, تو جواب دیا جائے گا کہ اے رسول, آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا. اکفرتم بعد ایمانکم, یہ بھی اس آیت میں موجود ہے کہ خیر امت میں وہ لوگ نہیں شامل ہیں کہ جو کبھی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسے کفر سے بدل دیا, انکار سے بدل دیا. تو یہ صرف فقط ان لوگوں کے لیے نہیں, یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. اس کا پیمانہ, یہ معیار خدا کا, یہ معیار الہی ہم سب کے لیے بھی, کہ خدا کی نظر میں اگر خیر امت ہونا ہے تو کیا سب سے پہلی شرط؟ قلوب میں ایمان کا داخل ہونا, اس کے بعد ایمان کا ترقی پا کے تقویٰ کے درجے تک پہنچ جانا, اور جب اجتماعی امور میں آئے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں مومن اور متقی ہو جاتا ہے, لیکن جب دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اصل مصیبت پریشانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ میں نے کچھ باتیں کرنا شروع کی, لوگوں نے کہا واہ سبحان اللہ, میری خدمت میں نذرانے پیش کرنے شروع کیے, میری تعریفیں کرنا شروع کی, اب جس ایمان کے ساتھ میں نے بات کرنا شروع کی تھی وہ پلٹ کے حالت کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اب جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو فقط اور فقط قربتاً اللہ نہیں کر رہا، لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، اس لیے خدا نے جب ان دو امور کا ذکر کیا تو اجتماعیت کے حوالے سے کیا کہ دین میں تفرقہ ڈالنا یہ بھی اجتماعیت کی صفت ہے، کہ جب میں یہ دیکھوں، یعنی مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے جس نے آ کے مجھ سے اختلاف کیا اور واقعا درست اختلاف ہے، لیکن مجھ میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے بات غلط کہی تھی، تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں یہ چاہوں گا، ڈھونڈوں گا کہ کچھ لوگ مجھے ایسے مل جائیں جو میری طرفداری کریں چاہے میں کچھ بھی بولوں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور پوری تاریخ میں ہوتی چلی آئی ہیں، پوری تاریخ میں ایسا ہوتا چلا ہے کہ ایک گروہ پھر میں اپنی مرضی کا بناؤں گا کہ اگر کوئی میری مخالفت بھی کرے تو یہ گروہ اس کو چپ کرا دے۔ یہ تفرقہ، اسی طریقے سے تفرقے ایجاد ہوتے ہیں۔ تو دین میں تفرقہ پیدا کرنا، ایمان کو کفر سے بدل دینا، یہ دو مصیبتیں سب سے زیادہ وارد ہوتی ہیں امور اجتماعی میں، کہ جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں متقی ہوں، اور اب میں اس مقام پر فائز ہو گیا ہوں کہ میں لوگوں کو کچھ ہدایت کروں اور سکھاؤں، اس وقت یہ دو مصیبتیں سب سے زیادہ وارد ہوتی ہیں انسان پر۔ تو جو ان سارے مراحل سے کامیابی سے گزر جائے اور اپنی ذات میں بھی متقی رہے اور اپنی سوچ اور فکر میں بھی موحد رہے، وہ ہے خیر امت۔ تو یہ ایک تنبیہی نقطہ تھا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت سے ایک لحاظ سے سوء استفادہ کرتے ہیں، نہیں خیر امت کا معیار تو دیکھو، خیر امت کا پیمانہ تو دیکھو، کہ جس طریقے سے کہ حسن بصری نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی سورۃ توبہ کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، کہ ان کے لیے جنت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام پر اس آیت کو پڑھنے کے حوالے سے طنز کیا کہ مسلمانوں میں جہاد ہے، جنگیں ہو رہی ہیں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ خالی عبادت میں لگے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ تم یہاں پر رک کیوں گئے، یہ آیت یہاں پہ رکتی نہیں ہے، جن لوگوں سے، جن مومنین سے خدا ان کے نفوس کو خریدتا ہے بہشت کے بدلے میں، آگے ان کی صفتیں بھی تو بیان کی گئیں، الطائعون العابدون الحامدون الراکعون السائحون آمرون، الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله۔ امام نے فرمایا کہ مجھے ایسے، اب آپ نے اس آیت میں غور کیا کہ آمرون بالمعروف اور ناہون عن المنکر کی منزل کتنوں کے بعد آئی ہے، طائعون اور عابدون اور راکعون اور سائحون اور ساجدون، ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جو امت پیدا ہوتی ہے وہ خدا کی نظر میں اس قابل ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہاں کیوں رکے، خالی یہ سنا کے کہ کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کے نفوس کو، وہ مومنین ہیں کون؟ وہ مومنین مجھے دکھاؤ۔ اور یہی جملہ جو میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے انسانوں کا آج تک کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع میدان کربلا ہے. یعنی جیسے انسان خدا کو چاہیے تھے ایسے انسان کسی ایک وقت میں جو سب سے زیادہ جمع ہوئے وہ 72 جمع ہوئے, اور ان کی بنیاد پر خدا نے وہ نتیجہ انسانیت کو دے دیا ہے کہ جو مسلسل ہر زمان و ہر مکان میں انسانیت کی تاریکی کو روشن کیے ہوئے. صرف 72 کی بنیاد اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ خدا کی نظر میں خیر امت کس کو کہا جاتا ہے. خدا کی نظر میں خیر امت قوم ہے, اپنے آپ کو جو دل جائے کہتے. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ظاہر ہے, کیونکہ میں کوئی سلسلے کا آغاز نہیں کر رہا, مجھے صرف ایک ہی تقریر آپ کے سامنے کرنا ہے. تو یہ اشارہ کہ اس سے دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب میں دوسرے پہلو پر ہوں کہ وہ معروف کیا ہے اور وہ منکر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر خدا کی نظر میں خیر امت وجود میں آتی ہے. خدا خیر امت کے نظر آنے, خیر امت کے پیدا ہونے کا پیمانہ تین چیزوں کو بنا رہا ہے, تؤمنون باللہ, تأمرون بالمعروف, وتنہون عن المنکر. یہ عرف اور نکرہ ہے, کیا چیز ہے جو خیر امت کی تشکیل کا سبب بنتا ہے. ہم سے کہا جائے, ہم بھی بہت آیتیں روایتیں اس حوالے سے سناتے ہیں, آپس میں بیان کرتے ہیں, اور ہم یہ جملے بھی رسول خدا اور آپ کے اہل بیت کے دہراتے ہیں کہ جس امت سے, جس قوم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اٹھ جائے خدا اس کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن ہم معروف کیا سمجھتے ہیں؟ میں پہلے ایک جملے میں آپ کے ترجمہ سنا دوں. معروف یعنی ایسی چیز جس کو پہچاننا چاہیے, جس کو جاننا چاہیے, جس کو پہچاننا چاہیے, جو جاننے اور پہچاننے کے لحاظ سے قابل پسندیدگی ہے, یہ معروف ہے, عرف ہے. اور منکر یعنی ایسی چیز جس کا انکار کرنا چاہیے, جس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. تو یہ معروف اور نکرہ کی تعبیر بھی قرآن کی عجیب تعبیر ہے. یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں, تم ہدایت فطری کی وجہ سے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہو کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں تمہاری زندگی اور تمہارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے. عرف کا مطلب ہے کہ جنہیں پہچاننا چاہیے. پہچاننے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. نکرہ جس کا انکار کرنا چاہیے, یعنی آپ کو اس کا بھی پتہ ہے لیکن ہم ایسا عملاً نہیں کر رہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے کہ جس چیز کو پہچاننا چاہیے, معاشرے میں رائج ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہی, اس کا حکم کرو کہ ہو. اور نہیں از منکر کیا ہے کہ جس چیز سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور نہیں بچ رہے اس سے روکو کہ بچیں. یہ ہے نہ کہ منکر اور برائی اور اچھائی کی ایجاد کا نام نہیں ہے امر بالمعروف و نہی از منکر, بلکہ وہ چیزیں جو انسان اپنے دل میں پہچانتا ہے, اپنے نفس میں جانتا ہے کہ اچھی ہیں لیکن نہیں کر رہا, اس کا حکم دو کہ کرے. اور وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں جانتا ہے کہ بری ہیں اور نہیں بچ رہا, اس سے روکو. یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ عرف اور منکر کیا ہے؟ معروف و منکر ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہماری نظر میں کہنا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, سب سے پہلے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ کی داڑھی نہیں ہے, عورتوں کو پیچھے لگ جائیں گے, آپ بے حجاب ہیں. اس کے بعد اور زیادہ کہ کسی کو خاص طور سے لوگوں کو مسجد میں لے کے وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی کوہنی دھلنے سے رہ گئی, آپ کے چہرے کا اتنا حصہ جو ہے وہ نہیں دھلا, نماز میں لوگوں کی قرأت سن رہے ہوں گے کہ آپ نے والین صحیح سے ادا نہیں کیا, آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا. ہمارے معروف اور منکرات کی فہرست یہ ہے ساری, یہ دائرہ. कि जिसमें हमारा ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, ठीक वो सब चीजें भी हैं, लेकिन अब मैं अपनी गुफ्तगू को एक दर्जा और आगे की तरफ ले जाता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे हैं 28 रजब को, उस वक्त अपना वसीयत नामा जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम तहरीर फरमा के उनको देखे जाते हैं, उसमें एक जुमला है आप सुनते रहते हैं अक्सर, इन नामा खरज तो ले तौला बिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं क्यों निकल रहा हूं, मैं अपना वतन, अपने नाना का घर, अपने नाना और वालिदा ग्रामी की कब्र क्यों छोड़ रहा हूं, ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह तलब करूं, उरीदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, अपने जद की उम्मत में इस्लाह तलब करूं, तलाश करूं, और इस बात का इरादा रखता हूं, उरीदो इरादा रखता हूं, अन आमरा बिल मारूफ के मारूफ का अमर करूं, वह अनहा अनिल मुनकर और बुराई से रोकूं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे ये सब बातें करने जा रहे थे कि कूफे में वहां जाते लोगों को पकड़ते और कहते कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, या तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं करती, या तुम्हारी नमाजों में वालीन सही से अदा नहीं होती। अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला कि मैं इरादा रखता हूं कि अमर बिल मारूफ करूं और नहीं अज मुनकर करूं, अब हमें यहां पर यह सोचना है कि इमाम हुसैन का यह इरादा किस चीज के लिए था जिसको आप अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर फरमा रहे हैं, और हम अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के नाम पर जो कुछ करते हैं क्या वो मासूम की सीरत और फिक्र के मुताबिक है या कुछ और है, कुछ और काम कर रहे हो, बस ये है। मैं मुझे इससे बहस नहीं है कि आप अगर किसी के खाने पीने पर टोके हैं, किसी की दाढ़ी के पीछे पड़ जाए या पर्दे के पीछे, तो आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये खुद फैसला करें, लेकिन फिक्र मासूम क्या है, फिक्र इमाम हुसैन क्या है। एक सलावत मुहम्मद मैं आपकी खिदमत में चीजों का जाहिर है कि वक्त नहीं है, इसलिए खुलासा और निचोड़ बयान करता चला जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब से लेकर असर आशूर तक जितने भी खुतबात दिए, लोगों से बातें की, उनसे कलाम किया, उन सब का निचोड़ यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस अम्र की तरफ लोगों को दावत देते रहे, जिस उर्फ की तरफ, जिस नेकी की तरफ लोगों को बुलाते रहे, वो मारिफत हक, मारिफत हक। असल उर्फ क्या है, असल मारूफ क्या है, इरफान हक। जब आप ये बयान फरमा रहे हैं, मैं आपको रोजे आशूर की कुछ जुमले याद दिलाऊं जिसमें आप ये फरमाते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं बयान कर रहे कि ऐ कूफे के बाजारियों तुम मिसाल के तौर पर कम क्यों तोलते हो, तुम ये खराबी क्यों पैदा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम में ये बुराइयां क्यों है, नहीं। पहली चीज है इरफान हक, और दूसरी चीज है उसकी मारिफत जो हक का नुमाइंदा है, जो हक का नुमाइंदा है। ये दो चीजें हैं असल, अगर इन दो का वजूद ना हो, इन दो मारिफतों का वजूद ना हो, तो अम्र बिल मारूफ कुल्लन अबस और बेकार, कोई फायदा नहीं। आप लोगों को जितना दिल चाहे चीजों की तलकीन करते रहे, अपने ख्याल में नेकियां बताते रहे, जब तक माशरे में ये दो चीजें नहीं होंगी, दो बातें नहीं होंगी, मारिफत हक, हक क्या है, और हक की नुमाइंदगी इस वक्त किसके पास है, हक मिलेगा कहां से, हक लेना चाहूंगा कहां से मिलेगा, جب تک ان دو امور کی معرفت انسانوں کو نہیں ہوگی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی نیکی پر ان کو لانا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں. پیغمبر اکرم نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ عرب میں کس قدر اخلاقی برائیاں تھیں, کیا کچھ نہیں کرتے تھے. کیا پیغمبر نے اپنی تبلیغ کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ اے عرب کے لوگ مثال کے طور پر تم کپڑے اتار کر کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو, تم حرام کیوں کھاتے ہو, تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو, تم عصبیت پر زندگی کیوں بسر کرتے ہو, کوئی بات کہی اس میں سے؟ کہاں سے بات شروع کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اگر بیان کرنے والا نمائندہ حق ہو تو لا الہ الا اللہ ہی تمام معروف کی جڑ اور بنیاد ہے. جتنی جتنی اچھائیاں ہیں وہ بندگی حق سے پھوٹتی ہیں, اور جتنی خرابیاں ہیں وہ غیر حق کے سامنے سر جھکانے سے پیدا ہوتی ہیں. پیغمبر اکرم کو بعد میں کہنا پڑا کہ تم داڑھی رکھو, پردہ کرو, شراب چھوڑ دو, کچھ نہیں, سب کا سب خود بخود ہوتا چلا گیا, سب کا سب خود بخود. تو آپ یعنی ایک جملہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو محفوظ رکھیں کہ اصل محنت بندگی پر ہوتی ہے, عبادت پر نہیں. اگر بندگی پر محنت ہو جائے تو عبادت کے تمام مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جس نے بندگی پر محنت نہیں کی ہوتی اس کے لیے عبادت کا ہر ہر لمحہ کٹھن اور دشوار اور بوجھ بن جاتا ہے. یہ ہے فلسفہ امر بالمعروف. تو امام حسین علیہ السلام مسلسل کس چیز کو یاد دلاتے رہے, کیا بتاتے رہے؟ کہ حق کو پہچانو, تم نے اپنی نظروں کو حق سے ہٹا لیا ہے اور نمائندہ حق کے ساتھ ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کر لیا. جب تک یہ عرف معاشرے میں نہیں ہوگا, اس عرف کا عرفان نہیں پایا جائے گا, اس وقت تک کوئی کسی بھی معروف کا حکم دیتے رہو گے, داڑیاں رکھوا لیجئے, نمازیں پڑھوا لیجئے, عورتوں سے پردے کروا لیجئے, خیر امت نہیں بن سکتے. یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. میں اور ایک دو اس چیز کو واضح اور اجاگر کرنے کے لیے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امر بالمعروف و نہی از منکر کرنے کے حوالے سے صدر اسلام میں روشن ترین درخشاں ترین شخصیت ہے جناب ابو ذر علیہ الرحمۃ, کہ اس وقت کہ جب بظاہر علی علیہ السلام بھی خاموش تھے, بظاہر علی علیہ السلام بھی خاموش تھے, اس وقت ابو ذر نے کلمہ حق بلند کیا. ابو ذر نے خاموش رہنا گوارا نہیں کیا, اور اس کی پاداش میں بہت مار بھی کھائی انہی لوگوں سے جن کو آج مسلمان خیر امت کہتے ہیں. انہوں نے ابو ذر کو زد و کوب بھی کیا, اور آخر میں انہی کے ہاتھوں سے ابو ذر جلا وطن ہو کر ایک صحرا میں انتقال بھی کر گئے. جناب ابو ذر کے حوالے سے ابو ذر کی پوری تعلیم, ابو ذر کا پورا مطالبہ کیا تھا, صرف انہی چیزوں پہ بیس کر رہا تھا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے حق کے نام پر, یہ حق کا اصل نمائندہ نہیں ہے. اگر تم اچھائی کو سمیٹنا چاہتے ہو, اگر تم سچائی کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو صرف اور صرف ایک رستہ ہے کہ جو حق پہ حقیقی ہے اور جو حق کا اصلی نمائندہ ہے اس کے پیچھے چلو, اور اس سے اپنے رشتے کو جوڑو. اب میں یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ وقت کی تنگی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, میں بہت کیئرفلی سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جملے کے بعد بھی مکمل ہو جائے اور تشنا نہ رہے. حق کے نمائندے کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. اس حق کے نمائندے کی کوئی پہچان ہے ہمارے پاس؟ کوئی علامت ہے؟ کیسے جانے، کیسے پہچانے کہ حق ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف فکر موحدانہ، توحیدی فکر، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ توحید جو ہے اس کے رستے میں سب سے بڑا بت انانیت کا بت ہے، اپنی میں کا بت توحید کے مقابلے میں سب سے بڑا بت مخالف. نمائندہ حق کو کیسے پہچانیں، جس کے پیچھے چلیں، جس سے کسب فیض کریں؟ جناب ابو ذر علیہ الرحمہ کے حوالے سے پیغمبر اکرم کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین نے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اس قول کو، اس قول پیغمبر کو دہرانے کے بعد کہ یا ابن رسول اللہ، کیا ابو ذر آپ سے بھی زیادہ سچ؟ امام نے بڑا عجیب، بہت پرلطف جواب، امام نے فرمایا کہ خدا نے راتوں میں، شب جمعہ کو باقی تمام راتوں پر فضیلت دی ہے، کہ باقی جتنی راتیں ہیں ایام کی، مہینوں کی، ان میں شب جمعہ کی فضیلت باقی تمام شبوں پر زیادہ ہے، لیکن سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس کا مقایسہ اور موازنہ کسی دوسری رات سے نہیں کیا جا سکتا، اور وہ شب قدر ہے. تو ابو ذر کی مثال، ابو ذر کی فضیلت کی مثال شب جمعہ جیسی ہے جو دوسرے ان پر ہے، اور ہماری فضیلت کی مثال شب قدر پر ہے جو باقی تمام راتوں پر فضیلت ہے. اور نہج البلاغہ میں بھی یہ قول ملتا ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ کسی کا مقایسہ آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کوئی بات محض عقیدتاً نہ کہی جائے، یہ تجربہ ہم سب کا ہے، میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ہم شب قدر کی ہی راتوں میں، اور یہ میں نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ شب قدر کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں دعائیں افتتاح پڑھتے ہیں، دعائیں ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہیں، اور بالکل ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جیسے دعا کا پڑھنے والا ہم سے بہت قریب ہے، نزدیک ہے، دور نہیں ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں بلکہ گویا قلب سے نکلی ہوئی کیفیتیں ہیں جو میرے قلب پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی مجھے اس چیز کو محسوس کرنے کے بعد عجیب حیرانی ہوئی کہ یہ کس انسان کی دعا ہے جس نے اس دعا کو کسی حجرے میں بیٹھ کر آج سے 1400 سال پہلے پڑھا ہوگا. یہ اس انسان کی زبان سے نہیں سن رہا ہوں میں، کسی اور کی زبان سے سن رہا ہوں، لفظ اس کے ہیں، اور اس میں، اس کے اور ہمارے درمیان زمانی اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں، لیکن یہ کس قسم کے الفاظ ہیں کہ جو آج بھی انسان کو اس طریقے سے رونا رہے ہوتے ہیں؟ یہ دعا افتتاح کے جملے، یہ دعا ابو حمزہ سمالی کے جملے، یہ دعا کمیل، یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ لفظوں سے پیدا ہوتی ہے یا اس قلب سے پیدا ہوتی ہے جس سے یہ الفاظ برآمد ہوئے؟ کیفیت لفظوں میں کبھی نہیں ہوتی، کیفیت ہمیشہ وجود کے اندر ہوتی ہے. تو نمائندہ حق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آ کے کس کی صحبت اختیار کروں، کہا کہ جس پر نظر پڑے تو خدا کی یاد آ جائے. جس کے لفظ نہیں، لفظ سننے کی بات نہیں، جس کے چہرے پر، جس کی رویت، جس پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھے. یہ ہے نمائندہ حق. اسے کہتے ہیں نمائندہ حق, کہ اب ایسے کو تلاش کیجئے کہ جس کی صحبت آپ کو خدا کی یاد کی طرف متوجہ کراتے, جس کی صحبت آپ کو دنیا فانی کی لذتوں سے علیحدہ کرتے, وہ ہے نمائندہ حق. کیونکہ جو حق کا نمائندہ ہے اس میں حق نے اپنی تاثیر رکھی ہوتی ہے, اپنا اثر عطا کیا ہوتا ہے اس کو. ہمارے بہت مشہور بزرگ عارف گزرے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی, جن کی حکمت الاشراق بہت مشہور ہے, اس کو آگے پھر ملا صدرہ نے بھی اس نظریے کو بہت ڈیولپ کیا. وہ ایک جملہ ہی کہتے ہیں کہ جس کی صحبت تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, اس کے الفاظ تم پر کبھی بھی اثر نہیں ڈال سکتے. جس کی صحبت, جس کے لحظات, جس کی جنبشیں, یعنی جس انسان کی حرکات اور سکنات کا تم پر اثر نہیں پڑتا, اس کے الفاظ کا کبھی اثر نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے نمائندہ حق کی پہچان والا. تو معروف, سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کس چیز کے لیے نکلے تھے, کس معروف کے امر کے لیے نکلے تھے؟ کہ تم حق کو بھول چکے ہو. یہ نہیں کہ تم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں. نماز تو اس امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے, اس نماز کی وہ قیمت ہے. نہیں, اصل شے کیا ہے؟ معرفت حق اور عرفان نمائندہ حق, یہ ہے سب سے بڑا معروف. تو جب بھی امر بالمعروف کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے کس چیز کو مد نظر رکھا جائے؟ ان دونوں. تو جناب سید الشہداء کیا بات یاد دلانے نکلے تھے جب آپ نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں, یہ ارادہ لے کر نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں گا؟ یہ دو چیزیں ان کو تم نے فراموش کر دیا, اور جب تم نے ان دونوں کو فراموش کر دیا تو پھر تمہارے پاس صرف صورت عبادت ہے, روح نہیں ہے اس میں.